وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، شروط الصلاة وأركان واجباتها فضيلة شيخ الإسلام المجدد العلامة محمد أبو هابت المحطل عليه كسبار رسالة شرح كيف سجاريه شيخ سفر ماتي. والواجبات ثمانية، نماز كواجبات آٹھ ہیں. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، نمبر ایک، سارے کے سارے تکبیرات یعنی اللہ اکبر کہنا سوائے تکبیر تحریمہ کی. کیوں؟ کیونکہ تکبیر تحریمہ رکن ہے. وقول سبحان رب العظیم فی الرکوع، اور رکوع سبحان رب العظیم کہنا نمبر دو، نمبر ایک لگاتے رہے. وقول سمع اللہ لمن حمدہ للامام والمنفرد، امام اور منفرد دونوں کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ تیسرا واجب ہے. وقول ربنا ولك الحمد للكل، سب کے لیے، یعنی امام، مقتدی اور منفرد تینوں کے لیے کہنا ربنا ولك الحمد. وقول سبحان ربي الاعلى في السجود، سجدے میں سبحان ربي الاعلى کہنا. وقول رب اغفر لي بين السجدتين، دونوں سجدے کے بیچ میں رب اغفر لی کہنا. والتشہد الاول، اور پہلا تشہد پڑھنا. والجلوس له، اور پہلا تشہد کے لیے بیٹھنا. گنا ہے؟ آٹھ پورے ہیں گنے؟ اب چودہ ذرا زیادہ تو گننا مشکل تھا، اب آٹھ آسان ہے. پورے ہیں؟ آٹھ پورے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ آگے پڑھیں اس کی دلیل دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ شرح میں فرماتے ہیں، طبیعت احرام رکن ہے، اس لیے واجب میں سے نہیں ہے، اور نماز طبیعت تحریمہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، اور ساقط نہیں ہوتی تکبیرۃ التحریمہ نہ عمدًا لا سہواً. اور اگر نہ کوئی نماز پڑھ لیتا بغیر تکبیرۃ التحریمہ کے، اس کی نماز ہی نہیں ہے، یعنی نماز دوبارہ سے شروع سے پڑھے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحریم ہو تکبیر و تحریم ہو تسلیم. اور یہ تکبیر تحریمہ جو ہے، یہ فرض ہے، یعنی رکن ہے، اس پر اجماع ہے عند الجميع. اس کا لفظ اللہ اکبر ہے، اور اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ مجزی نہیں ہے. کوئی کہتے اللہ اعظم یا اللہ اسمع تو منعقد نہیں ہوگا. بعض لوگوں کو اگر کوئی زبانی میں مسئلہ ہے کوئی، یا وہ عربی نہیں ہے، عجمی ہے، اور اللہ اکبر کہنا مشکل ہے، فتقوا ما استطعتم کے قاعدے کے مطابق ان کی نماز ٹھیک ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے اقبض کہتا ہے، اللہ اقبض، رے کو ضا پڑھتا ہے، رے پڑھ بھی سکتا ہے، اک رے نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر دیکھ لیں اللہ اک اگر کوئی بولتا ہے، اکبر تو نہیں بولا اس نے، اس کو نماز سنا ہوئی. اب وہ کہتا کیوں نہیں، سوال یہ ہے. اگر تو اس کو کوئی زبان میں کوئی تکلیف ہے تو اس کی تو معافی ہے، فتقوا ما استطعتم. شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ شرح میں، اگر کوئی شخص یہ کہتے اللہ اعظم، احناف کو نزدیک ہو جاتی ہے، لیکن جو صحیح قول ہے نہیں ہوتی. کیونکہ لفظ تکبیر کا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ تکبیر ہی یہاں پہ کہنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تکبیر ہی پڑھی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ کبھی پڑھا نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ اسمع یا اللہ اعظم نہیں ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں ہے. اللہ اکرم یا کوئی بھی لفظ بھی ایک مرتبہ بھی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اکبر ہی پڑھنا ہے. اللہ اکبر ہو، یہ میں نے کہا ہے. قاعدہ پلیز یاد کریں، ورنہ سوال اور بھی آئے گا. قاعدہ کیا ہے؟ بغیر عذر شرعی کے غلط لفظ پڑھنا نماز نہیں ہوتی، تکبیر تحریمہ ہے. اگر عذر شرعی نہیں ہے، آپ کو نعوذ باللہ مذاق اڑاتا ہے کہتے، تو پھر کفر مذاق اڑاتا نماز کا، تو فرق ہے، حکم میں فرق ہے. میں نے شروع میں کیا کہا، تکبیر تحریمہ میں دو چیزیں ہیں، کیا ہے؟ ایک رکن ہے، ایک سنت ہے. سنت کیا ہے؟ نہیں اٹھاتا جی. اچھا، نہیں اٹھا سے مراد ہے کہ نہ اٹھائے، نماز میں سنت اگر چھوڑے تو نماز میں کمی ہوتی ہے, اور ہم دنیا میں کوئی چیز ہم پسند نہیں کرتے جس میں کوئی کمی ہو. تو نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, دوسرا رکن ارکان اسلام کا کلمہ شہادت کے بعد ہم بہترین طریقے سے نماز کو ادا کرنا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو تکبیر ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں سجدہ میں یا سجدے سے رکوع سے سر اٹھا اور سجدے سے سر اٹھاتے وقت باقی تکبیرات جو ہے یہ واجب ہے عند بعض اہل العلم, بعض اہل علم کے نزدیک وہ الاصح اور یہ صحیح ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم نے محافظت کی ہے. دلیل کیا ہے تکبیر واجب ہے؟ سنیں, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تکبیر ہی پڑھی ہے. رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر, سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر, سجدے سر اٹھاتے ہیں اللہ اکبر. پہلے دلیل کیا ہے کہ واجب ہے, آپ وسلم کا عمل ہمیشہ رہا ہے. دوسری دلیل وقال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی, اس سے نماز جسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے, جیسے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے. اچھا, تشہد کی دلیل, پہلا تشہد واجب ہے. جیسا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تشہد چھوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, سجدہ سجدہ السہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے سجدہ سہو, فدل ذلك على الوجوب, تو اسے ثابت ہو کہ واجب ہے. اور زیادہ تر لوگوں نے کہا سنت ہے, اور صحیح قول جو ہے جیسا فرماتے ہیں وہ واجب ہے مع الذکر, اور اگر کوئی بھول جائے تو اسے کوئی حرج نہیں ہے. ان سب واجبات کی دلیل جیسا فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں, شیخ باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تو وسلم کے ہمیشہ امر رہا ہے, دوسرا صلوا کما رأیتمونی اصلی, تو ہمیشگی ہے اس میں جو ہے فعل امر بھی صلوا کما رأیتمونی اصلی, اور اس عمل کی ہمیشگی بھی ہے جس وجہ سے یہ واجب ہو گئے. شیخ الاسلام محمد اثر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فل ارکان, اب آخر میں کنکلوژن ہے, فل ارکان ما سقط منها سهوا, جو ساقط ہو جاتا ہے ارکان میں سے سہوا بھول کی وجہ سے, او عمدا یا جان بوجھ کے, بطلت الصلاة, بطلت الصلاة بترکی, اگر رکن کوئی شخص بھول جاتا ہے یا رکن جو ہے کوئی شخص جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کی صلاة باطل ہے چھوڑنے سے. والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه, اگر واجب کوئی شخص جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کی صلاة باطل ہو جاتی ہے. وسهوا, اور اگر بھولے سے اس کے واجب چھوٹ جاتا ہے, جبره السجود للسهو, اس کو جبر کر دیتا ہے پورا کر دیتا ہے سجدہ سہو سے. رکن اور واجب میں پہلے فرق بتاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں جو آخر میں شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے. رکن میں نے تین چیزیں کہیں تھیں, کیا تھیں؟ پہلے حکم ہے تاکید کے ساتھ, نمبر دو اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے, اگر نہ ہو تو اس کو واپس لانا لازمی ہوتا ہے, اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. نمبر تین, عبادت کے اندر ہے اس سے باہر نہیں ہے. واجب حکم دیا گیا ہے, اس کے بغیر عبادت ہو جاتی ہے بشرطیہ کہ سجدہ سہو کیا جائے. رکن کے لیے سجدہ سہو 10 بھی کر لے دو کی جگہ نہیں ہوگی جب تک رکن واپس نہ لوٹائے. واجب کے لیے سجدہ سہو کافی ہے جبر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے؟ اور نماز کے اندر یہ بھی ہوتا ہے. تو رکن اور واجب میں کیا فرق ہوا کہ رکن کو واپس بجا لانا لازمی ہے اور واجب کو واپس بجا لانا لازمی نہیں ہے بلکہ سجدہ سہو کافی ہے. اب دلیل دیکھیں ذرا, ذو الیدین کی حدیث معروف حدیث ہے. ذو الیدین ایک صحابی تھے جن کی ہاتھ لمبے تھے, کہا جاتا تھا ذو الیدین, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت کی نماز تھی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھی, نماز سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑے سے غمزدہ تھے، ایک سائڈ پہ ہو گئے اور دونوں ہاتھ اوپر رکھے، اپنی گال بھی لاٹھی کے اوپر رکھی، اس طریقے سے ہاتھ کے اوپر رکھ دی. تو ذوالیدین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم ہو گئی، آپ بھول گئے؟ پڑھنے تو چار تھی، پڑھ دو لی آپ نے، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو نماز کم ہو نہ میں بھولا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف مڑ کے دیکھا، جس میں ابوبکر و عمر بھی شامل تھے رضی اللہ عنہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ذوالیدین؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کمی تو ہوئی ہے. کتنی کمی ہوئی؟ پورے دو رکعت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً قبلہ کا رخ کرتے ہیں، تکبیر تحریم پڑھتے ہیں، دو رکعت کرتے ہیں اور سجدہ سہو کرتے ہیں. ایسے کیا ثابت ہوا اس حدیث میں کہ رکن دہرانا پڑے گا اور سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا. اچھا، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، چار رکعت والی نماز تھی، پہلے تشہد بھول گئے، پہلی رکعت پڑھی، کھڑے ہو گئے دوسری رکعت، دوسری رکعت کے بعد بھی کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا چاہیے تھا، نہیں بیٹھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب مکمل کر لی تو دو سجدے کیے سہو کے. اسے کیا ثابت ہوا کہ نماز کے بعض ایسے حصے ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں، انسان کو بھول جائے، تو پھر واپس نہیں دہرانے پڑتے بلکہ سجدہ سہو کافی ہوتا ہے ان کے لیے. اسے کیا کہتے ہیں؟ واجبات الصلاۃ. تو رکن اگر چھوٹ جاتا ہے تو واپس دہرانا لازمی ہے، سجدہ سہو بھی لازمی ہے. اگر واجب چھوٹ جاتا ہے تو واجب کو پورا کرنے کے لیے صرف سجدہ سہو کافی ہے. سجدہ سہو دو سجدے ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، دو ہوتے ہیں. اچھا، پہلے یا بعد میں سلام کے دو قسم کے سجدے سہو ہوتے ہیں. کامن سینس کی لے لیں تاکہ بات آسان ہو. جب نماز میں کمی ہو جاتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دو سجدے کرتے پھر سلام پھیرتے ہیں. دو سجدے نماز کے اندر ہیں، نماز کے بعد، یعنی سلام پھیر دیا، دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا، یہ سلام کے بعد کے دو سجدے ہیں. سلام سے پہلے کے سجدے کیا ہے؟ آپ نے تشہد پورا مکمل کر لیا، درود بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، دعا مسنون جو ہے، پھر آپ نے دو سجدے کیے پھر سلام کیا، یہ سجدہ سہو سلام سے پہلے کا ہے. اگر نماز میں کوئی کمی ہے، یعنی پہلے تشہد بھول گئے، کمی ہو گئی کہ نہیں، اب کیا کریں گے؟ آخر تشہد میں بیٹھیں گے تو تحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، جو مسوم اذکار وہ بھی پڑھیں گے، پھر دو سجدے کریں گے، پھر سلام کریں گے. نماز میں کمی تھی، وہ سجدہ سہو سے دور ہو گئی، مکمل ہو گئی. اگر نماز میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، اب نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کر لیں، کیونکہ نماز میں پہلے سے زیادہ ہے، دو سجدے بھی آپ نماز کے اندر کر سلام سے پہلے کر رہے ہیں، ڈبل زیادہ ہو گیا کہ نہیں؟ تو سجدہ سہو، کیونکہ نماز کو اس نے جبر کرنا ہے، درست کرنا ہے، جو کمی وہ پورا کرنی ہے. اگر کمی زیادتی کی وجہ سے اس کو مزید زیادہ نہ کریں تو سلام کے بعد دو سجدے ہیں. سلام کے بعد، جی ہاں، سلام دو مرتبہ ہوں گے. پہلا سلام نماز کا ہے، دوسرا سلام سجدہ سہو سے ختم ہونے کا ہے، دونوں طرف سلام ہوں گے. اگر بھائی کا یہ سوال ہے کہ نماز کے دوران سجدہ سہو یاد نہیں آیا، نماز کے فوراً بعد یاد آ گیا، نماز کے فوراً بعد یاد آ گیا، فوراً سجدہ سہو کرے. اگر ہم یاد ہوئی نہیں، چلے گئے، بات ختم ہو گئی، پھر معافی ہے میرے بھائی، کب پڑھیں گے؟ آپ کو یاد ہی نہیں، یاد آئے گا تو پڑھیں گے نا. اللہ اکبر،
یاد آ گیا.
جزا فرمات واللہ اعلم، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اس طرح سے الحمدللہ اللہ تعالی فضل و کرم سے اس رسالے کی شرح کے درس مکمل ہوا. بعض چاہے تو ادھر سے میں سوال پڑھ کے آپ کا جواب دوں، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں. میرا خیال کہ یہاں پہ جو سوال ہیں وہ بہتر ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سوال کیے گئے، ان میں سے جو بعض اہم سوال ہیں وہ دیکھتے ہیں. اب دیکھیں عجیب سا سوال، کہتے ہیں ایک شخص نے نیت کی ہے کہ وہ وضو کو توڑنا چاہتا ہے سونے سے. پھر وہ سویا نہیں ہے تو کیا وضو دوبارہ کرے گا؟ کیونکہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا بیہوشی سے. نیند بھی ویسے ہی ہے, اس کی ایک شرط کیا ہے, یعنی مغنہ ہے. اگر گہری نیند ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں ہدف کے خدشہ ہوتا ہے. اور نیت کا توڑنا بھی ہم نے کہا ہے کہ نیت شروع سے آخر سے ہونی چاہیے نا وضو کی. اب ایک شخص نیت کو توڑنا چاہتا ہے لیکن نیند سے, کہ میں سو جاتا ہوں تاکہ نیت جو ہے ختم ہو جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں انہ انہ ارتبط بالنیہ, نیند کا تعلق نیت سے نہیں ہے لیکن نیند کا تعلق حدث سے ہے. اگر وہ سونے کی نیت کرتا ہے پھر وہ سوتا نہیں ہے تو اس کی طہارت باقی ہے, وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے. اور اگر وہ نیت کر لیتے کہ میں وضو توڑنا چاہتا ہوں, حدث کرنا چاہتا ہوں, صرف نیت کرتا ہے اور حدث نہیں کرتا, نہ ہوا خارج کرتا ہے نہ پیشاب نہ پیخانہ کرتا ہے, وضو باقی رہتا ہے کہ نہیں؟ وضو باقی رہتا ہے اس کا, سبحان اللہ. تو صرف نیت کے انقطاع سے وضو ختم نہیں ہوتا. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا, میں بعض سوال پوچھ رہا ہوں. 7 سال سے کم بچے جو سمجھتا نہیں ہے لیکن نمازوں کو اذیت بھی نہیں پہنچاتا, کیا ایسے شخص کو مسجد میں, ایسے بچے کو مسجد میں لے جانا درست ہے یا اسے روکنا چاہیے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر وہ اذیت نہیں دیتا نمازیوں کو نماز میں مسجد میں تو کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سمجھے, اور 7 سال کا بچہ جو ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے. اور جو بچہ مسجد میں تکلیف دیتا ہے, اذیت کرتا ہے, تو اس کو نہ لے کے آؤ. بعض دیکھتے ہیں بچے جو ہے اللہ رحم کرے مسجد میں کوئی جگہ نہیں چھوڑتے, پوری مسجد میں کودتے رہتے ہیں. تو ایسے والد کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو مسجد میں نہ لے کے آئے, اللہ تعالیٰ گھر کی حرمت ہے. پھر سوال یہ بھی علماء کے قول ہے کہ جو چھوٹے بچے صف کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں صف یعنی جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک قول ہے علماء کا, جو بچہ اگر سمجھدار بچہ ہے وہ میز ہے 7 سال کے, اسے نہ ہٹاؤ. اگر جو 3-4 سال کا بچہ ہے تو اسے صف جو ہے مکمل نہیں ہوتی تو چاہیے اس کو آپ اٹھا دیں کونے پہ یا کسی جگہ پہ اگر ساتھ کھڑا کر رہے ہیں. تو پھر عام طور پہ بچے کھڑے نہیں ہوتے, نماز کو قضا بھی کرتے ہیں, کیونکہ ستر کے جو حد ہے وہ یہ ہاتھ ہے, تو اس ہاتھ کے درمیان جو ہے کوئی بھی آگے سے نہ گزرے. تو بچے عام طور پہ دیکھا ہے وہ اس طرح سے گزرتے رہتے ہیں. ایک
تربیت کا مسئلہ ہے نا, گھر میں تربیت عموماً ہم نہیں سکھاتے, مسجد میں ویسے ہی لے آتے ہیں.
یہ ہماری یعنی ہمارے اندر نقص ہے, کیا کہیں بھائی, کہ یہ سوال ہے کہ پھر بچوں کو تربیت دیتے ہیں نماز کی نا, تو ہم مسجد اسی ساتھ لے کے دیں تربیت ہو نماز کی. ہاں لے کے آئیں, بشرطے کہ بچے تمیز والا بھی ہو, مسجد کی قدر بھی ہم نے تربیت کرنی ہے, نماز کی تربیت بھی ہے, اللہ گھر کی حرمت کی تربیت بھی ہے. وہ یہاں پر فٹ بال کھیلتا رہے پیچھے مسجد کے اندر اور شور مچاتے رہے, کون سی تربیت ہے بھائی؟ اس لیے ایسے بچے کو فٹ بال ہی کھیلیں تو گھر میں اسے نفل نماز گھر میں جا کے پڑھو, سب سکھاؤ نماز کیا ہوتی ہے. اور یہ ہماری پتہ ہے کوتاہی ہماری, ہم فرض بھی مسجد میں نفل بھی مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں, سنت مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں, تو گھر میں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو گھر میں جاؤ بچوں کو تعلیم دو, وہاں پہ کبھی سنت پڑھ لیا کرو. وہ الگ بات ہے, اگر کوئی سفر میں جا رہا ہے بچے ساتھ ہیں تو اس کی تو یعنی گنجائش ہو سکتی ہے, عذر شرعی اس کے پاس ہو سکتا ہے. اگر یہ بھی سوال شیخ صاحب سے کیا گیا ہے, اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو مسجد میں لے کے آئے, چھوٹی بچی تھی اٹھا کے نماز بھی پڑھی. اور اس میں پھر یعنی دو سوال نکلتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی بچی تھی نہ سمجھتی, لے کے ساتھ لے کے آئے, وہ حرکت بھی کی نماز میں بہت زیادہ, اور ابھی ہم نے کہا کہ حرکت سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ گھر میں کوئی اور نہیں تھا اس وقت, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا ہے. اور یہ جو حرکت کی گئی ہے بچے کو اٹھایا, حرکت زیادہ نہیں ہوئی, قیام کی حالت میں کندھے پہ, رکوع کی حالت میں بٹھا دیا, جب اٹھے تو پھر اٹھا لیا, تو یہ حرکت زیادہ نہیں ہے. بچے کو بٹھانا اور پھر اسے اٹھانا جو ہے یہ زیادہ حرکت نہیں سمجھی جاتی. اچھا, اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ دلیل تو آ گئی ہے, کیا شوربہ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے, اونٹ کے گوشت میں شوربہ پکا ہے. اچھا اونٹ کا دودھ پینا, اونٹ دودھ پی سکتے کہ نہیں پی سکتے؟ یار اونٹ ہی نہیں ہوتی ہے, اونٹ کا جب اونٹ نہیں کا دودھ, سبحان اللہ, اونٹ کا بھی دودھ ہوتا ہے کیا؟ اچھا اونٹنی کا دودھ پینا جو ہے, یا
شوربہ تو اونٹ کا بھی کیوں کھایا جا سکتا ہے, پیا جا سکتا ہے.
اچھا شوربہ ہو یا دودھ ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, شیخ صاحب فرماتے ہیں صرف گوشت سے ہی وضو ٹوٹتا ہے. اچھا اوجڑی کھانے سے
کیونکہ اوجڑی بھی
گوشت ہوتی ہے. سونے اور چاندی کے برتن میں سے وضو کرنا پانی ڈال کے, شیخ صاحب یہ سوال کیا گیا ہے. جی سونے اور چاندی کے برتن میں وضو تو جائز نہیں, برتن استعمال کرنا سونا چاندی کے برتن کھانے پینے کے لیے یا استعمال کے لیے جائز نہیں ہے. اچھا کسی نے وضو کر لیا جائز ہے, نماز دوبارہ دہرائے گا؟ جی وضو صحیح ہے, وضو صحیح ہے, لیکن اس عمل کا اس کا گناہ ہے. اگر عورت ہے اپنے بچے کو صاف کر رہی, وضو کر لیا, بچے نے پیشاب کر لیا, بچے کی صفائی کرتے کرے بچے کی شرمگاہ پہ ہاتھ لگ گیا, اس کو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیوں خاموش ہو گئے؟ مفتیوں کا اختلاف ہے, کیونکہ تو ٹوٹتے کو کتنے ٹوٹتا, وہ صحیح بات ہے. دو علماء کے دو اقوال ہیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, شیخ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ مس العورہ جو ہے ان کے نزدیک ناقوس وہ ہے, شیخ بن باز رحمۃ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ نہیں ٹوٹتا, الا پیچھا ہوا, وہ یہاں پہ شہوت ہے ہی نہیں اس لیے نہیں ٹوٹتا. بارک اللہ, اور شہوت کے ساتھ اگر کوئی چیز خارج ہو جائے, شیخ بن عثیمین کہ یہ فتویٰ ہے. سجدہ والی دعا پڑھے وہی کافی ہے, اور بھی ایک دعا ہے لیکن یہی یاد کر لیں کافی ہے, کوئی حرج نہیں. اچھا بین سید علی یاد دلال آپ کو خیر دے, بھائی کا سوال بھی تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ بعض لوگ دو سجدوں کے بیچ میں کوئی ذکر کرتے ہی نہیں ہیں, اور ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو واجب کو چھوڑ دے جان بوجھ کے اس کی نماز باطل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کوئی نماز ہی باطل ہے, کتنی خطرناک بات ہے. رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی, مختلف احادیث میں آیا ہے, اور دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے, واللہ یہ دعا ہے کافی آپ کی کامیابی کے لیے, میری کامیابی کے لیے. دو سجدوں کے بیچ میں جو دعا ہے رب اغفر لی, اللہ تعالیٰ اے رب میرے مغفرت فرما, رب اغفر لی وارحمنی مجھ پر رحم فرما, وعافنی عافیت, ٹھیک ہے نا, واجبرنی واجبرنی اللہ تعالیٰ مجھے جوڑ دے, میرا رب مجھے جوڑ دے, میں ٹوٹا بکھرا ہوں مجھے جوڑ دے, وحدنی اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت فرما, ہو گیا مجبوری بھی ہو گیا, ورفعنی ورفعنی اللہ تعالیٰ مجھے بلند فرما, ورزقنی اللہ تعالیٰ میرا رب مجھے رزق عطا فرما. کیا چیز چھوڑا ہے مجھے بتائیں, صحت کے لیے, عافیت کے لیے, رزق کے لیے, ہدایت کے لیے, بلندی کے لیے, اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ, یہ سارے کا سارا جو ہے یہ خیر ہے, عافیت ہے, رزق ہے, یہ سب کس لیے ہے؟ دیکھیں سنت کا نور, دیکھا ہے اپنی سنت کا نور ہے, اور وہ سنت کا نور سے محروم ہے جو دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے نہیں ہیں, اور ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ جیسے گرم پتھر میں بیٹھنا ہے ویسے جلدی سے بیٹھ کے سجدہ کر لیں, اطمینان بھی نہیں ہے, صرف واجب نہیں رکن بھی چھوٹ رہے, اس لیے نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی, اسی سے نماز جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھی ہے, صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے فضل کو واللہ ہمارے اوپر احسان انعام ہے, صحابہ کرام نے زندگی وقف کر دی اپنی اس دین کی خدمت کے لیے, اس دین کو ہم تک کیسے پہنچا ہے, ایک ایک حرکت واللہ انہوں نے حرکت کیسے کرنی ہے یہ بھی صحابہ کرام نے اس کو بھی محفوظ کیا ہے, کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنی انگلی اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حرکت دیتے رہتے, یشیر بها یدعو بها یحرکها, یہ صحابہ کرام نے دیکھا ہے محفوظ کیا ہے, جو آپ انگلی کے اشارے تک بھی
سمجھا دیں اور نقل کر دیں, بیان کر دیں, پھر وہ کیا بچتا ہے نماز میں؟ ہم کیوں ضعیف حدیث کے پیچھے چلیں؟ کیوں اماموں کو اقوال کے پیچھے چلیں جو صرف اجتہادات پر قائم ہیں؟ صحیح حدیث آپ کے پاس موجود ہے. اس رسالے آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی دین ثابت نہیں ہوتا, بغیر دلیل کو کوئی عمل بھی نہیں ہوتا. اس لیے اگر دلیل مل گئی ہے تو یہاں پہ رکھے, نصب العین سروں پہ رکھے, وہ دلیل ہے تو دین ہے, دلیل نہیں ہے تو دین نہیں ہے. اللہ اعلم. اچھا ہاں, یوں کا حق ہے ایک منٹ. رفع الیدین کے بارے میں سوال ہے, رفع الیدین کا کیا حکم ہے نماز میں؟ جی, رفع الیدین شرط ہے نماز کی؟ رکن ہے؟ واجب ہے؟ کیوں بھائی, کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اس کتاب ہے ذکر, کتاب ہم نے کیا پڑھا ہے؟ شروط, ارکان, واجبات الصلاۃ, دلیل کے ساتھ. رفع الیدین کا ذکر ہے؟ نہیں ہے. رفع الیدین کیا ہے؟ جو اس میں نہیں ہے وہ باقی سنت ہے نماز کی. تو سنت ہے, سنت سے مراد یہ نہیں کہ چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ سے ڈرے میں کہہ رہا ہوں, سمجھے. سنت سے مراد ہے کہ نماز کی سنتوں میں سے ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, عمل کرتے رہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو نماز پڑھی ہے ہم نے وہ نماز علیہ وسلم سے سیکھی ہے, یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے, جان بوجھ کے چھوڑنا درست نہیں ہے. اور سنت جو ہے اگر آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں, نماز کی صحت باقی رہتی ہے, نماز صحیح تو ہے لیکن اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت میں آیا ہے کہ رفع الیدین نہیں کیا, اس میں علماء کا اختلاف کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں, ان سے ثابت اللہ اعلم, لیکن علامہ البانی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے. لیکن اگر دیکھا جائے, اگر محدثین کے اصول بھی دیکھے جائیں, اگر ایک صحابی سے بھی ثابت ہو جائے تو پھر یہ شاد سمجھا جائے گا. اگر یہ حدیث بھی ہوتی, اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہوتا اور ایک صحابی کے ایک طرف اور باقی جماعت دوسری طرف اور ٹکراؤ ہو جاتا ہے رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, تو جو راجح ہے وہ کیا ہے؟ کرنا ہے. اور اسے اگر کم سے کم درجہ بھی دیا جائے صحت کا, تو پھر شاد ہوا تو شاد جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا, ضعیف ہوتا ہے. آفٹر یہ کیا ہے؟ رکوع کے بعد آفٹر یہ کیا ہے؟ آفٹر کیا ہے؟ یہ افیکٹ, اچھا افیکٹ ہے. قیام میں ہاتھ کہاں پہ رکھنے ہیں؟ سینے پہ رکھنے. قیام کی حالت کیا ہوگی؟ یہ ترجمہ کیا آپ نے؟ سلام پر زخم تو ہاتھ جو ہے قیام کی حالت میں, میں نے پہلے بھی کہا ہے, سینے پہ رکھنے ہیں, یہ سنت سے ثابت ہے. جب کسی نے بچے کو جس نے ڈائپر پہنا ہوا ہے گود میں اٹھا لیا اور اس کے کپڑے پر ڈائپر سے پیشاب لیک ہو گیا, وہ کیا کرے؟ جی, اظہار تم نجاسا کپڑے میں سے, جگہ سے اور جسم سے, تو کپڑے کو دھو لے یا وضو کر لے؟ کپڑا دھو لے, کپڑا دھو لے. بعض لوگ جا کے غلطی سے وضو کر لیتے ہیں, وضو کیوں کیا ہے؟ حدث تو نہیں ہوا. اظہار تو نجاسا جہاں پر گندگی لگ جائے, کپڑے پہ ہو یا جسم پہ ہو یا جگہ پہ ہو, زمین پہ ہو, اسے دھو لے, اس سے انشاءاللہ وضو باقی رہتا ہے. نماز کے دوران ہے, پھر نماز بھاتے تھے میرے بھائی, نماز کے دوران گندگی لگ گئی ہے تو آپ اسے دھوئیں, نماز کو چھوڑیں, اسے دھوئیں, پھر نماز پڑھیں. یا ایھا النبی سے بعض لوگ دلیل لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندگی سے زندہ ہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں لیکن برزخ زندگی میں زندہ ہے, اور سب سے اعلیٰ ترین زندگی ہے, سب سے افضل ترین زندگی ہے, شہداء کی زندگی سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے انبیاء کی زندگی, سب سے بہترین, سب سے عظیم, سب سے اعلیٰ زندگی جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے. اور یہ دلیل لینا ایھا النبی سے کہ وہ زندہ ہے دنیا زندگی سے بالکل باطل, بالکل غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ذکر جو ہے اور صلاۃ والسلام جو ہے صحابہ کرام کو سکھایا ہے, اور یہی درود ہم پڑھتے رہیں گے تا قیامت, جس میں کبھی ثابت نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی ہے بلکہ برزخ زندگی میں وسلم زندہ ہے. پہلے بھی یہی پڑھا کرتے صحابہ کرام وسلم زندگی میں, وفات کے بعد یہی پڑھتے رہیں گے. واللہ اعلم.
ظہر فجر کی نماز میں نے پڑھی, دن میں بیت الخلاء میں گیا, میں نے استنجا کیا. اکثر لوگ جب ظہر کی نماز کا وقت آتے ہیں وہ استنجا تو کر لیا انہوں نے پہلے, دوبارہ استنجا کرتے ہیں اور پھر وضو مکمل کرتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟
بلکہ سوال ہے کہ استنجا بار بار کرم وضو کے لیے, اگر ضرورت ہے پیشاب کریں استنجا بار بار کریں, نہیں تو ضرورت نہیں. میں نے پہلے بھی ہوا خاری ہونے سے استنجا لازمی نہیں ہوتا. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے پیشاب کرنا ہے تو آپ استنجا کر رہے ہیں. وضو کی تجدید اور چیز ہے, اپنے وضو میں تجدید کرنا چاہیے تجدید کریں, لیکن بار بار استنجا کرنا درست نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.